بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1055، سورہ ہود، آیت نمبر 84, 85, 86.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدين کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. قال يا قوم اعبدوا الله، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا الله، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال، اور نہ تول میں کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو. والمیزان، وزن کے اندر بھی کمی بیشی مت کرو، کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، میں تمہارے اندر خیر کو دیکھتا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور مجھے تم پر اندیشہ ہے، خطرہ ہے. عَذَابَ يَوْمٍ، اس بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. محیط، جو سب کو ہر طرف سے گھیر دے گا، یعنی ایسا گھیراؤ ڈال دے گا عذاب کہ خلاصی کی اور چھٹکارے کی کوئی امید نہیں ہوگی، آدمی تنگ آ جائے گا. اس دن کے عذاب سے میں تم پر ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا. ویا قومی، اے میری قوم، اوفو المکیال والمیزان، پورا پورا ادا کرو ناپ تول اور وزن کو. بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے مالوں کو کم مت کرو. جتنے بھی آج کل کی رائج وہ ہیں، بے و شرا ہیں، خرید و فروخت کی شکلیں ہیں، ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے اس میں. ولا تبخسوا الناس، مت کم کرو لوگوں کو. اشیاءہم، ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. مفسدین، فساد مچاتے ہوئے زمین میں مت پھیلو، ایسا کام مت کرو. اب یہاں آپ دیکھیے، مسلسل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب، یہ ہدایت والی کتاب ہے، خالی قصے اور کہانی والی کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے. یہ عبرت دینے والی کتاب ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس کے اندر عبرت ہے، اس میں ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، سبق ہے. اب جتنے واقعات گزرے اس میں آپ ایک تو ایسی واقعات سنتے گئے اور موٹی موٹی باتیں سامنے آتی گئیں، لیکن صرف موٹی باتیں سمجھنا نہیں ہے، ایک ایک لفظ سے اپنے لیے سبق نکالنا ہے. مثال کے طور پر ابھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گیا گزرا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی گزرا. اب اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ یوں دیکھیے تو سینکڑوں اس میں سبق ہم کو ملتے ہیں، سینکڑوں. اس پر تجزیہ کرتے رہیں تو لمبی آیتیں لمبی ہو جاتی ہیں یا دیر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ ایک ایک لفظ سے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا سبق ملا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. مان لیجیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ نے اس سے کیا سبق دیا؟ یہ آپ دیکھیے، خالی قصہ ہے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آئے تو آئے انسانی شکلوں میں آئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اتنے واقعے سے آپ کو کیا جز ملا، کیا سمو ملا، آپ کو کیا کرنا ہے اس میں؟ خالی محض کہانی ہے، یہ واقعہ ہے معاذ اللہ، اتنے ہی پر اکتفا ہے، یا کچھ آپ کو سبق ملا اس میں؟ آپ کو سبق یہ ملا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، سب میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی جائیں گی. سبق یہ ملا کہ معاشرتی زندگی میں طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں. یہ مت سمجھ لیجیے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی حالات نہیں آئیں گے یا مسائل سے واسطہ نہیں پڑے گا، نہیں، ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا ہے. اور معاشرے کے اندر جب رہیں گے گزریں گے تو طرح طرح کے حالات سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا. ایک تو یہ صاف بات معلوم ہوئی، وقت کا پیغمبر اس سے جب بچ نہیں سکتا ہے تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے، جب معاشرتی نظام کے تحت آپ پر حالات آئیں گے تو آپ کو فطرت کا تقاضا اپنانا پڑے گا، اس کا بدل، اس کی تدبیر بھی آپ کو سوچنی پڑے گی. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے سوچا کہ کیا کرنا ہے، فوراً انہوں نے کچھ رائے پیش کی فرشتوں کے سامنے اور اس کے لیے تدارک کی کوشش کی. تو ایسے ہی حالات آنے کے بعد ہمارا بھی فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اور اس کے لیے بشری اعتبار سے جو کوشش ہماری ممکن ہے وہ ہمارے لیے کرنی چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا سبق. تیسرا سبق آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں فرشتے آئے، وہ جانتے نہیں تھے فرشتے ہیں، وہ انسان سمجھ رہے تھے. انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا اپنی ضیافت، مہمان نوازی. تو چوتھا ایک سبب یہ بھی ملا کہ مہمان نوازی یہ مسلمان کا شعار ہے، اہل ایمان کا شعار ہے. یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کوئی شخص آپ کے گھر کے پاس آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے، بھلے کچھ ہی صحیح ایک گلاس پانی ہی پلا دیجیے. یہ الگ بات ہے، اگر وہ منع کر دے تو الگ چیز ہے. سوائے ٹھنڈا پانی، سادہ پانی، جو کچھ آپ کے گھر میں ہے وہ پیش کیجئے، اس سے بعد نہیں کہ چیز بھلی ہو، عمدہ ہو یا ایسی ہی ہو. آپ کے گھر میں جو کچھ ہے وہ آپ ضیافت میں پیش کیجئے، اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ آدمی فلاں ہے، اس کو ہم یہ چیز پیش کریں گے تو وہ کیا سمجھے کیا نہ سمجھے، اس سے بحث نہیں. جو ہے دیجئے، کچھ نہیں ہے تو پانی ہی دے دیجئے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کو پوچھتے نہیں رہنا چاہیے آپ کو کھارا پسند ہے کہ میٹھا پسند ہے، آپ یہ کھائیں گے کہ وہ کھائیں گے، اب یہ چیز کریں گے وہ چیز کریں گے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو چیز دینا ہے، پیش کرنا ہے، پیش کیجئے، جو چاہے گا کھائے گا، نہیں چاہے نہیں پسند کرے گا نہیں کھائے گا، بس ختم. آپ کو یہ پسند ہے وہ پسند ہے، ہاں آپ نے اس کے لیے جب اسپیشل خصوصیت سے دعوت دی ہے اور اسی کو کھلانا منظور اور مقصود ہے آپ کا، تو اس وقت آپ اس کے پوچھئے کہ آپ کو کیا پسند ہے، ٹھیک ہے. لیکن بطور مہمانی جب آپ اس کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو وہاں پوچھنا نہیں آپ کو میٹھا پسند ہے کہ کھارا پسند ہے، یہ پسند ہے کہ وہ پسند ہے، جو ہے وہ دیجئے، بس ختم. اس میں تکلم اور تصنع بھی نہیں ہے، یہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نہیں آپ یہ پسند کریں گے وہ پسند کریں گے، اور جو سامنے تھا وہ پیش کیا. اس سے ایک اور سبب نہیں ملا، جان پہچان ہو کہ جان پہچان نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ اکرام ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی. جیسے سلام ہے، سلام میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کو پہچان والا ہے کہ پہچان والا نہیں ہے. السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس کو بھی کیجئے جس کو آپ پہچانتے ہیں، اس کو بھی کیجئے جس کو نہیں پہچانتے ہیں. تو بہرحال ایک واقعے کے اندر کئی کئی طرح سے ہمارے لیے سبق مل جاتا ہے، عبرتیں مل جاتی ہیں، اور زندگی کے اندر ہمارے لیے روشن ثبوت ملتا ہے کیا ہم کو کرنا چاہیے. ایسے اگر یوں دماغ خالی صاف صاف ذہن میں رکھے اور پھر آگے پیچھے نہ سوچے تو کچھ نہیں ہے. ارے کیسے زندگی گزاریں گے؟ نہیں, آپ کو لمحے لمحے کے لیے سبق ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد اس میں سینکڑوں سبق ملتے ہیں, ان سبق کو اپنے لیے اپنانا یہ ہے کمال. خالی قصہ سن لیا اور ادھر سے سنا ادھر سے بھلا دیا, یا واقعات سننے سے آپ کو ایک تسکین ملی, یہ مقصود نہیں ہے. یہ ہے در حقیقت اس سے سبق نکال کر اپنے لیے اس کو عبرت بنانا اور اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں آپ دیکھیں لود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیا. لود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس ناہنجار فہیے یا فحش عمل کے اندر مبتلا تھی اور جتنی بدترین شکل کے ساتھ وہ کام غلط انداز سے کرتی تھی, روئے زمین پر اس سے پہلے ایسی بدفعلی کوئی نہیں کرتا تھا. ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے ساتھ وابستہ رکھا ہے, چنانچہ اس جنسی تسکین کی خاطر اللہ نے شادی اور نکاح کا طریقہ جاری اور ساری فرمایا کہ اس طریقے سے انسان اپنی جنسی تسکین کو پوری کر لے. لیکن یہ نہیں کہ فطرت کے بالکل الٹ اور خلاف مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کر لیں, یہ فطرت انسانی کے خلاف, تقاضائے بشری کے خلاف. چنانچہ ایسی اغلام والی کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آیا, آپ دیکھیں کیا کیا گیا, کتنی اونچائی پر اٹھا لیا گیا. بلکہ توریت کے حوالے سے تو بعض نے لکھا ہے کہ جب یہ الا انما موعدهم الصبح کہ ان کا ہلاکت کا وقت بالکل قریب ہے اور صبح کا وقت ہے, یہ جو ہوا ہے اس سے پہلے پہلے ہی ہے. جیسے ہی صبح روشن ہونے لگی ہے تو جیسے سورج پھیلتا گیا آگ آنے لگی ایک دم سے اور جلنا شروع ہو گیا اور لوگ پریشان ہو گئے اور اسی آگ کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا ہے آسمان پر, یہ بستی پوری کی پوری اٹھائی گئی اور آسمان سے زمین پر پٹک دی گئی. پھر مزید تہبتیں مسلسل لگاتار کنکریاں, اور وہ بھی مسومتن کا لفظ ہے نشان زدہ, اور وہ نشان زدہ کہ جس پر مسلسل اگر کنکری پڑ جائے اور اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئے, کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت. اور وہ جو بیوی ہے گھر کی وہ نافرمان اور کافرہ تھی, چنانچہ اس کے ساتھ بھی واقعہ کیا ہوا دیکھیں. چلنے کو تو وہ بھی چلی راتوں رات, جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے چلو, تو یہ اس کا بھی اظہار کر دیا گیا تھا کہ تمہاری بیوی چلے گی لیکن ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گی. اور حکم یہ تھا کہ بالکل پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا, لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی, دیکھ لیجیے گا. چنانچہ اس میں توریت ہی کے حوالے سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, پوری کی پوری وہ عورت آگ کے اندر جلنے لگی, اور جیسے وہ کھڑی وہ راگ بن جاتی ہے پوری راگ بن کر کھڑی ہو گئی. اسی وقت آگ آئی ہے اور آگ سے جل کر کھمبا بن کر کھڑی تھی. اس وقت یوں ہاتھ لگایا گیا ہے تو وہ پورا کھمبا تھا, یہ اس کا بھوسا تھا, راگ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت ہوتی تھی. اور اس کے بعد اس قوم کا تو یہ حشر ہوا, ان کا یہ حشر ہوا, اور جو بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بچے ہیں جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے. اور اس کا انجام یہ ہوا آج تک کے لیے, وہ جو سمندر ہے وہ سمندر کا پانی اس کے اندر سے شادابیت ختم ہو گئی, اور جو فطری پانی ہوتا ہے اس کے اندر جو مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. وہ سمندر جس سمندر کے قریب میں یہ اردن کے قریب میں یہ بستے تھے شام کے علاقے میں, اس سمندر کا پانی ہی خراب ہو گیا, بحر مردار اس کو کہتے ہیں. انسان جی نہیں سکتا اس میں، آج تک اس کی نحوست ویسے ہے. چنانچہ وہ بستی اس کے اطراف میں قائم تھی، صدوم وہاں کی بہت مشہور بستی، امورا وہاں کی بہت مشہور بستی، کتنے نام علماء نے لکھے ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں الٹ دی گئی، اور وہ پورا تباہی کا جو حشر ہوا ہے آج بھی نقشے میں دیکھیے کیا حالت ہے اس کی. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیات ہوتی ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں نہ کسی نبی کے رشتہ دار کو دیکھا جاتا ہے، نہ نبی کے بیٹے اور بیوی کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایمان کی قدر ہے اور اعمال کی قدر ہے. جو اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ اللہ کے یہاں معتبر ہے، اس کی قیمت ہے. اور نبی کا بیٹا اور نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے یہاں وہ ایمان والی نہیں ہے یا اعمال صالحہ پر نہیں آتے ہیں تو اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب، ہمارے پیر صاحب، فلاں صاحب، آپ کے پیر ہمارے پیر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ کسی کی بزرگی آپ کو کام دے گی، کچھ نہیں دے گا. پیغمبر نے جب اپنی بیٹی سے صاف صاف کہہ دیا کہ بیٹی فاطمہ یہ مت سمجھنا قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آؤں گا، تمہارا باپ نبی ہے اس لیے میرا باپ میرا کام چلا لے گا، یہ مت سمجھنا تم کو میں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکوں گا قیامت کے دن. تم جو ہوگی تمہارے عمل ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جو کرنا ہے دنیا میں ہم کچھ کر دیں گے، تمہارے مال کا انتظام کر دیں گے یا کچھ تمہارا بھلا کر دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. جب نبی اپنی بیٹی سے یہ کہے، نبی اپنی پوپی سے جب یہ کہے، تو پھر کسی کی کیا مجال کوئی سفارش کر دیں اور کسی کا بھلا کر دیں؟ یہ سب خام خیالی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.